الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ اور تشریح سننے سے پہلے اس سے پہلے کا تھوڑا سا واقعہ سمجھ لیں تاکہ آگے کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے میں آسانی ہو. اس سے پہلے جو حصہ گزرا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئے اور ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہر چکے تھے اور انہوں نے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عزیز ہمارے گھر والوں پر قحط کی مصیبت آئی ہوئی ہے اور اس مرتبہ ہم غلے کی جو قیمت ہے وہ بھی پوری پوری نہیں لا سکے ہیں, بہت معمولی سی جمع پونجی سمیٹ کر لائے ہیں, آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجیے اور ہم اللہ کے واسطے ہم پر احسان کیجیے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو جب تم ناواقف تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. اب تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان ہی نہیں تھی, اب جب انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے ذرا غور سے عزیز مصر کو دیکھا تو کہنے لگے کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو گمان میں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم اللہ مانگنے والے ہوں گے اور وہ دینے والے ہوں گے. بالکل کایا ہی پلٹ گئی. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے 9 سال کی عمر میں کنویں پھینکا تھا, اور پھر جب گزرنے والے قافلے نے ان کو اس میں سے نکالا تو اونے پونے داموں میں ان کو بیچا تھا. اور کہاں وہ مصر کے وزیر خزانہ بنے ہوئے, کہنے ارے کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا, ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی, اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا. پھر یہ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو زمین میں گر جانے کا معاملہ تھا, کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی, اور کہاں یہ صورتحال کہ اب یہ خود ذلیل ہو رہے اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک ملک کے بادشاہ بنے ہوئے, تو بالکل یہ زمین و آسمان والا فرق ہو گیا. تو انہیں تو ندامت ہونی تھی, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو کیسے حوصلے والے ہوتے ہیں. اور اس وقت فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں, جو کچھ تم نے کیا سب معاف. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ بھئی ایسا کرو میرا کرتا لے جاؤ اور جا کے ابا جان کے چہرے پہ ڈالو, انشاءاللہ ان کی بینائی بحال ہو جائے. اور پھر سب گھر والوں کو لے کر یہاں آ جاؤ. یہ ہے اس سے پہلے کا واقعہ. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے, اس کا جواب سمجھنے کی ضرورت ہے پھر آگے کی آیات کا ترجمہ اور تشریح مناسب ہوگی. وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ ان کی جدائی کی وجہ سے ان کے والد صاحب پر کیا گزر رہی ہوگی, یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق ان کی جدائی کے غم میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی. اس کے باوجود اتنے لمبے عرصے تک انہوں نے اپنی کوئی خیریت اور کوئی خبر انہیں نہ دی, اس کی کیا وجہ ہے؟ تقریباً 40 سال کا عرصہ ہے, یہ تقریباً 40 سال کا عرصہ. 9 سال کی عمر میں جدا ہوئے تھے اور 40 سال کے بعد اب ملاقات ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو حضرت نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ بیشد غلام کے عزیز مصر کے گھر رہتے تھے, اور اس زمانے میں اطلاع کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے, اس لیے وہاں رہتے ہوئے ان کو اطلاع دینا نہایت مشکل تھا. اس کے بعد پھر قید میں چلے گئے. قید میں سے اطلاع کرنا بھی نہایت مشکل تھا. اس کے بعد پھر وہاں سے رہا ہوئے اور اللہ پاک نے جیل سے آزادی بھی عطا فرمائی اور اقتدار بھی عطا فرمایا, تو اس وقت ان کے لیے اطلاع دینا مشکل نہ تھا, اور اقتدار میں آنے کے بعد ہی وہ بآسانی اپنے تمام گھر والوں کو مصر منتقل کرنے کا انتظام بھی فرما سکتے تھے. اور اسی طرح یہ بات جو تقریباً 3ری ملاقات پر انہوں نے کہی ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں, یہ بات 1ری ملاقات پہ بھی تو ہو سکتی تھی. اس سے کم از کم یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم کا زمانہ مختصر ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا اور اپنے بارے میں فوراً ہی نہیں بتایا. کہتے ہیں بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ یک بیک حضرت یوسف علیہ السلام کا عطا پتا معلوم ہو, اور اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. انہوں کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں نا, ان میں جو زیادہ نیک ہوتا ہے اس کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے, اور اس کے صبر و تحمل کا زیادہ امتحان ہوتا ہے. اسی لیے عام مسلمانوں کے مقابلے میں اولیاء اللہ کو اور عام اولیاء اللہ کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں, ان کا امتحان زیادہ ہوتا ہے. دیکھ لو جس پیغمبر کا بھی واقعہ پڑھ لو, بڑے بڑے امتحانات سے وہ گزرے. تو اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا اور تحمل کا امتحان لینا چاہتے تھے, اس لیے جلدی سے ان کو اطلاع نہیں ملی کہ یوسف کہاں ہے. اور من جانب اللہ یوسف علیہ السلام کو حکم نہ ہوا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں اور اپنے والد صاحب سے رابطہ کریں. جب اجازت ملی تو انہوں نے اپنے بارے میں ظاہر فرمایا. یہ اس اشکال کا بہترین جواب. اب آگے آیت کا ترجمہ یہ ہے, فلما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو اس سے پہلے خوشبو نہیں آئی, حالانکہ اس سے پہلے بھی تو موجود تھے, لیکن اب کہہ رہے ہیں بھائی مگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی عقل ایسی ویسی ہو گئی ہے, تو مجھے تو بھائی یوسف کی خوشبو آ رہی. لوگوں نے کہا کہ اللہ قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے. اس کی تشریح میں حضرت لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا اور مصر سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی. اور یہ ان دونوں پیغمبروں کا معجزہ ہے. سبحان اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ اپنا کرتا بھیج رہے ہیں کہ جاؤ لے جاؤ ابا جان کے چہرے پہ جا کے ڈالو تاکہ ان کی بینائی بحال ہو, اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنی شروع ہو گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بشارت تھی کہ اب آپ کی آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے. اب دیکھو کیسی عجیب غریب بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنعان ہی میں نہایت قریب ایک کنویں کے اندر موجود تھے, وہاں انہیں کوئی خوشبو نہیں ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے طویل عرصہ مصر میں قیام پذیر رہے تب بھی خوشبو نہیں آئی. اب جب ان کے بھائی مصر سے روانہ ہوئے تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی. اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ بھی کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں, جب نہیں چاہتے ظاہر نہیں فرماتے. ورنہ تو خوشبو جو ہے وہ کنویں سے آ جاتی ہے. یہ مصر میں قیام کے دوران آ جاتی، مگر نہیں آئی اس لیے کہ حکم نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور ان کی مشیت ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنی دور سے حضرت یوسف علیہ السلام خوشبو آنے لگی. اور اس آیت میں جو انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی پڑے ہوئے. اس غلط فہمی سے مراد یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو کب کے معاذ اللہ فات پا چکے، اب نہ کوئی نام و نشان نہیں ہے، آپ ابھی بھی ان کو زندہ سمجھ لیں. یہ ہے وہ غلط فہمی، کیونکہ یوسف علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں جب ان کے بھائیوں کو بھیج رہے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی سراغ عطا فرما دے. خیر اب یہ قافلہ واپس کنعان پہنچ گیا. فلما ان جاء البشیر والقوا علی وجهه فارتد بصره، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی، چنانچہ ان کی بینائی فوراً واپس آ گئی. یہ خوشخبری دینے والے کون تھے؟ ایک روایت میں کہ یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی تھے، جن کا نام بعض روایات میں یہودہ ہے اور بعد میں روبن آیا ہے. اور خوشخبری دینے سے مراد یہ خوشخبری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہے، اور انہوں نے سب گھر والوں کو اپنے پاس بلایا. یہ خوشخبری بہت بڑی خوشخبری تھی، بہت بڑی نوید تھی. سب سے بڑی خوشخبری یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے، اور لوگ جو کہتے تھے کہ تم ابھی تک غلط فہمی میں مبتلا ہو، ان کی غلط فہمی کا خاتمہ ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سچی ہو گئی. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر یہ کہ کنعان میں تو قحط پڑا ہوا تھا، اس قحط کے عالم میں سب گھر والوں کو مصر بلا لینا، جہاں پر الحمدللہ قحط سالی کا متبادل معقول انتظام تھا، یہ ساری باتیں مسرت کی اور خوشی کی تھی. جس نے ساری داستان غم کو لپیٹ دی، سبحان اللہ، اتنی بڑی خوشخبری حضرت یعقوب علیہ السلام کو نصیب. اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الم اقول لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. انہوں نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائی، ہم یقیناً بڑے خطا کار ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ان قریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. معلوم ہوا کہ انسان سے چاہے کتنی بڑی غلطی ہو جائے، اگر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ پاک اپنے رحمت سے معاف فرما دے. انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. اس لیے کبھی بھی آدمی اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو. بھائی دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کفر اور شرک ہے. جب کافر اور مشرک سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس میں کفر شرک بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں معفود ہیں. تو باقی سارے گناہ تو اس سے چھوٹے چھوٹے ہیں, اس سے کم تر ہیں. اس لیے کبھی بھی آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو, اپنے گناہ سے سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے. حدیث شریف میں سچی توبہ کی یہ فضیلت آئی ہے کہ طائب بن اعظم بکم اللہ ذنب لہو, گناہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, ایسا ہو جاتا. اور کیا چاہیے بھائی؟ تو گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے توبہ گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ سارے انسان خطا کرنے والے ہیں, وخیر الخطائین التوابون, وخیر الخطائین التوابون, اور سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور فرما رہے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں جو خطا کر کے معافی مانگنے والے ہیں. خیر الخطائین میں شامل ہونا چاہیے. نا امیدی سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, سوائے نقصان کے. ایک تو کبھی آپ نے اپنے چھوٹے بڑے گناہ سے مایوس نہ ہو, اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بھروسے گناہ کرنے میں جرت کرے. اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے, اس لیے خوب جی بھر کے گناہ کر رہا ہے. اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اس لیے نہیں ہے کہ آدمی دانستہ گناہ کرے, جان بوجھ کر گناہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور رحیم ہے, جیسے کہ آج کل کے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے. جن سے کہتا ہوں بھائی گناہ چھوڑا رہے, بھائی اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم, اس کے مطلب گناہ کرے جاؤ کرے جاؤ, اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے. تو ایسے ڈھیٹ لوگوں کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے, وہ انہی لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جو اپنے دل میں اپنے گناہوں سے نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, پشیمان ہوتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف معافی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ, کبھی آدمی اپنے نیک عمل پہ ناز نہیں کرے, اپنی عبادت پر ناز نہیں کرے. یہ نہیں سمجھے کہ میں تو بہت عبادت کرتا ہوں, بہت ہی ذکر کرتا ہوں, بہت ہی تسبیح پڑھتا ہوں, بہت ہی نوافل پڑھتا ہوں, میں تو کبھی تہجد بھی ناغا نہیں ہوتی, کبھی شاش ناغا ہی نہیں ہوئی, اور میں تو رات دن تلاوت کرتا ہوں, یہ ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں, میرے برابر کون؟ بس وہی مارا جائے گا اللہ. مجھے جتنی بھی چاہے آپ عبادت کر لو, اس سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا, اور ایک رائے کا سوویں حصے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں. لہذا کوئی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرے, اور کوئی اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو. عبادت کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج ہیں. بس ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہماری بخشش فرما دے. لہذا کوئی اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے ناز نہیں کرے, اور یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا عابد ہوں, بڑا زاہد ہوں, بڑا اللہ والا ہوں, اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے. تو یہ تکبر ہے, اور یہ اسی نے شیطان کو مردود اور ملعون کیا ہے. اور نہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہوں. غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. یہاں حضرت مفسرین کی ایک رائے حضرت نے لکھی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی, کہتے ہیں یہ وہی قمیض تھی جو ان کے بھائی رنگ میں رنگ کر لائے تھے یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس.
اور چونکہ سید سالم لے کر کے آئے تھے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ بھئی لال تو ہو رہا ہے سارا کا سارا کرتا ہے، لیکن کہیں بھی پنجے کا نشان نہیں، اور کبھی بھیڑیا کھائے گا تو کہیں نہ کہیں تو ہاتھ لگائے گا نا، یہ اطمینان سے کرتا اتار کر کے تو یوسف علیہ السلام اس لیے یعقوب علیہ السلام نے جو کرتا دیکھا تو کہا وہ یہ تمہاری بناوٹی بات معلوم ہوتی، وہ ایسا پڑھا لکھا سمجھدار بھیڑیا کہاں سے آ گیا کہ جس نے نہ پنجہ مارا نہ ناخن مارا نہ کہیں سے کوئی کرتا پھاڑا کچھ نہیں پھاڑا، اور کہ نام یوسف علیہ السلام کھا گیا کرتا ویسے کے ویسے، پھر یہ وہی کرتا تھا، بلکہ یہ وہی کرتا تھا جو پیچھے سے زلیخا نے پکڑ کر کھینچا تھا، اور وہ پیچھے سے پھٹا تھا آگے سے نہیں پھٹا تھا، اللہ ہوں. اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کرتے کی بدولت بے گناہی ثابت ہوئی تھی، اور اب یہ وہی قمیص تھی جس کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو کنعان سے ان کے بیٹوں کے روانہ ہونے کے وقت آنے لگی تھی، کرتا ہے کہ اور چوتھی برکت اس کی یہ ظاہر ہوئی کہ جو ہی ان کے بیٹوں نے آ کر کے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر کرتا ڈالا ان کی بینائی واپس آ گئی. کرتا ایک واقعہ چار، کیسی عجیب بات، واقعہ ایک کرتا ایک ہے واقعہ چار ہو گئے اس میں. خیر فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے. چنانچہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور اپنے بھائیوں اور دوسرے گھر والوں کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے تھے، اور جب والدین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا خاص اکرام کر کے انہیں اپنے پاس بٹھایا. اور ابتدائی باتوں کے بعد ان سارے آنے والوں سے کہا کہ اب آپ لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ شہر میں جائیں اور وہاں جا کر کے آرام سے رہے. اس معاملے میں روایتیں مختلف ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ زندہ تھیں یا نہیں، اگر زندہ تھیں تو پھر تو والدین سے مراد حقیقی والدین ہیں، اور اگر والدہ وفات پا چکی تھیں تو سوتیلی والدہ کو بھی چونکہ مائی کہا جاتا ہے اور مائی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی حضرت نے والدین میں شامل فرما لی. اس کے بعد ورفع ابویہ علی عرشہ وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیا قد من قولک جعلها ربی حقا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور پھر وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا. اس کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو، یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو نہیں کیا تھا، ان کے سامنے اللہ تعالی کا شکر بجا لانے کے لیے کیا تھا. یعنی سجدہ تو اللہ تعالی کے واسطے کیا تھا، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اور ان کے مل جانے کی خوشی میں کیا تھا، اس لیے یہ کہا گیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. اور امام رازی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو راجح قرار دیا. اور دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ تعظیمی سجدہ تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا. یعنی ایک ہے عبادت کا سجدہ, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہے کہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں, لیکن تعظیمی سجدہ یعنی کسی کی تعظیم کی وجہ سے اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا, یہ ان کی شریعت میں جائز تھا. جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو وہ سجدہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا, عبادت کا سجدہ نہیں تھا. لیکن حضور کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. آخر میں جب یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کی والدہ, ان کے بھائی اس تخت پر بیٹھ کے سجدہ کر رہے تھے, یہ تو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے, جس میں چاند اور سورج سے مراد ہیں ان کے والدین اور ستاروں سے مراد ہیں 11 بھائی. یہ خواب دیکھا تھا انہوں نے بچپن میں, وہ بیان کیا تھا اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو, اور وہ اس کی تعبیر جانتے تھے, اس لیے انہوں نے منع فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا, کیونکہ اس میں تمہاری عظمت شان کا بیان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے اور تمہارے بھائی بھی تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے وہ سوتےلے بھائی ہیں اور سوتےلے بھائیوں کے اندر ایک دوسرے سے رنجش ہوتی ہے, تو کہیں وہ اس رنجش میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کو یہ مشیت, اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی, اس طریقے سے ہوگا ویسے ہی ہوگا. آخر خواب کی تعبیر بہت پورا ہوگی, اور تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ان کے والدین بھی بیٹھے ہیں اور ان کے 11 بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو بہت چاہا کہ ان کا نام و نشان نہ رہے, مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے. اللہ پاک نے آپ کو اتنا اونچا مرتبہ بھی عطا فرمایا, مقام بھی عطا فرمایا, سلطنت بھی عطا فرمائی, نبوت بھی عطا فرما دی, اور پھر ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو سجدے میں بھی ڈال دیا. تو اس لیے ناز کیا ابا جان, یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچا کر دکھایا. قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین وبین اخوتی. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آئے. دیہات سے اللہ پاک نے یعنی کنعان سے تم کو یہاں پہنچا دیا, حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا. جس کی وجہ سے میرے والدین کو, حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے بڑے مصائب و آلام کے دور سے گزرنا پڑا, اور کوئی اور ہوتا تو والدین سے ملاقات کے بعد اپنی ساری تکالیف کا دکھڑا سناتا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے, ان مصائب کے بارے میں ایک لفظ کہے بغیر واقعات کے صرف اچھے رخ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا. یہ ہے ہمارے لیے سبق کہ بھئی مصیبتیں سب پر آتی ہیں, پریشانیاں تکلیفیں سب پر آتی ہیں, کوئی فرد بشر اس سے مستثنا نہیں ہے. لیکن اس کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک پیغمبرانہ طریقہ ہے, ایک عامیانہ طریقہ ہے. عامیانہ طریقہ یہ ہے کہ جب مصیبت دور ہوتی ہے تو انسان اپنا الف سے یا تک سارا دکھڑا سناتا ہے, اور جس کے ذریعے وہ زیادتی ہوئی ہے اس کو معاف نہیں کرتا ہے, اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. بلکہ بعض مرتبہ تو انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اگلا معافی بھی مانگے تو معاف نہیں کرتا. یہ انتہا درجے کی گمراہی کی بات ہے. یہ تو عامیانہ طریقہ ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, معاف کرنا چاہیے. پیغمبرانہ طریقہ یہ ہے, یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے بس تھوڑا سا ذکر کر کے ایک دم رخ پھیر دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ آج اس نے ہم سب کو پھر جمع کر دی. شیطان نے بیچ میں میرے بھائیوں کو بہکایا تھا جس کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہوئی، ابا جان کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن خیر ابھی سے کیا ذکر جب اللہ نے ہمیں ملا دیا. بھائیوں کو بھی کہہ دیا جب انہوں نے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر بخشنے والے ہیں، میں تمہارے لیے بھی اب تم پر کوئی ملامت نہیں. یہ ہے بھائی پیغمبرانہ طریقہ، یہ ہے ہمارے لیے سبق کہ بھائی جب تکلیف ختم ہو جائے تو اب سبق کو کیا دیکھنا، مسبب الاسباب کو دیکھنا. اس نے اپنا فضل فرمایا کہ میرا غم بھی دور کر دیا، میری مصیبت بھی دور کر دی، میری پریشانی بھی دور کر دی، مجھ کو بھی عافیت دے دی، مجھ کو بھی عزت دے دی، مجھ کو راحت دے دی. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کے ذریعے تکلیف پہنچی ان کو بھی درگزر کر دینا چاہیے. اسی لیے عباد الرحمان وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے معافی مانگے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک لفظ کہے بغیر واقعات کا رخ اچھے، صرف اچھے رخ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا. قید خانے میں جانے کا، وہاں سے نکلنے کا، والدین سے جدائی کا بیان کرنے کے بجائے ان کے مصر میں آنے کا تذکرہ فرما کر شکر ادا کیا. بھائیوں نے جو ستم ڈھایا ان کو شیطان کا مچایا ہوا فساد قرار دے کر بات ختم کر دی. اس سے اس وقت ملتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی واقعات کے مثبت رخ کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو. یہیں تک رہنے دیتے ہیں کیونکہ آگے حد یوسف علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے، وہ بڑی جامع دعا ہے جو ساری زندگی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. وہ دعا میں پڑھ دیتا ہوں، ہمیں اللہ کرے یاد ہو جائے. رب قد آتیتنی من الملک، اے پروردگار آپ نے مجھے حکومت میں سے بھی حصہ عطا فرمایا. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے تعبیر خواب کا علم بھی عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے رکھوالے ہیں اور میرے ولی و کارساز ہیں دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلما وانت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور آپ ہی آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور دنیا اور آخرت پہ میرے رکھوالے ہیں، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں اتنا فرما بردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کروں. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، فاطر السماوات والارض، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. بس یہ لب لباب سارے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا، سورہ یوسف کا لب لباب یہ ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس کو قبول فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والارض، انت ولي في الدنيا والاخره، انت ولي في الدنيا والاخره، انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض، انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ادل خير عمري اخره وخير عملي خواتيمه وخير ايامي يوم القاك فيه. اللهم ادل خير عمري اخره وخير عملي خواتيمه وخير ايامي يوم القاك فيه. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين یا حیو یا قیوم یا ذا جلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیانہ سارے گناہ معاف اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہمارے لیے جو اہم اہم سبق ہیں انہیں لینے کی توفیق عطا فرما، انہیں لینے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا. ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما، ہماری اولاد و نسل کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، رضا بالقضاء نصیب فرما. یا اللہ رضا بالقضاء نصیب فرما، یا اللہ رضا بالقضاء نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. دونوں جہاں کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں اور عافیتیں عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالی على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك.